والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض، بل وہ کون ہے جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے. اللہ کے توحید کے دلائل ہیں یہ جو اس 20ویں پارے کے آغاز میں ہیں. اسی طرح امن جعل الارض، یعنی زمین کو ہم نے قرار کی جگہ بنائی، اس کے بیچ میں دریا بنا دیے، پہاڑ گاڑ دیے، دریاؤں میں ہم نے درمیان میں رکاوٹ حائل کر دی، یہ سب کرنے والا اللہ، تو پھر اللہ کے سوا اور بھی کیا معبود ہے؟ پھر آگے فرمایا امن یجیب المضطر، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. مضطر، مضطر بے قرار ہو کے کوئی شخص اخلاص سے دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہاں، مضطرب کر کوئی آدمی دعا کرے، دعا مانگنے کی چیز نہیں ہے، دعا کرنے کی چیز ہے، بلکہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، دل کی تڑپ چاہیے. دعا پڑھی جاتی ہے آج، مانگی نہیں جاتی. بھیکاری فقیر جب مانگتا ہے تو پتہ لگتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ بھیکاری ہے، مانگ رہا ہے. پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے. دعا مانگنی چاہیے اور وہ بھی دل کی تڑپ کے ساتھ. ہارون بیت یوسف کے حجاج بن یوسف بیت اللہ کا طواف کر رہا اور ایک شخص دعا کر رہا دوران طواف، بینائی مل جائے اللہ، بینائی مل جائے میری. تو حجاج نے کہا طواف مکمل ہونے سے پہلے تیری بینائی واپس نہیں آئی تو سر بھی چلا جائے گا. اچھا، حجاج جو کہا کرتا تھا وہ کیا بھی کرتا تھا. تو پہلے آنکھوں کا مسئلہ، بینائی کا مسئلہ، اب تو جان کے لالے پیڑ گئے. اب جو اس نے مانگی بینائی، طواف مکمل ہونے سے پہلے اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی. حجاج کہنا کہ جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا، سارے زندگی مانگتا رہتا، کچھ نہیں ملنا تھا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی کوئی نہیں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں. اس ذات سے یوں مانگ کرو کہ ملے گا صرف اسی سے، اور اس ذات سے یوں مانگ کرو کہ وہ اللہ دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس ذات سے یوں مانگ کرو کہ مولا سے بڑا مہربان اور پیارا کوئی نہیں، اس سے تو میں لے کے رہوں گا. ضد کر کے اللہ سے مانگ کرو، ضد کر کے، ہاں ضد کیا کرو اللہ سے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اسی کا ذکر فرمایا. جیسے اللہ کا در مانگنے کا مل گیا نا، سبحان اللہ، وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا. وہ بڑا بادشاہ ہے جس کے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے، جس کے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے وہ بڑا بادشاہ ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا مطمئن ہے. کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگ لیں گے، مسئلہ ہی کیا ہے، اللہ کو بلا لیں گے، یہ بڑی دولت ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، آگے فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ، یہ بھی اللہ کے توحید کے دلائل ہیں. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، یہ بھی اللہ کے توحید کے دلائل. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ آخرت بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل، کہنے لگے کہو ذرا ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، یہ قصہ کہانیاں ہیں جو پرانے زمانوں کے لوگوں سے نقل ہوتے چلی جا رہی ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا ایسی قصہ کہانیاں ہیں، ہمارے آبا و اجداد سے بھی کہا جاتا رہا، وہ تو مر گئے، کھپ گئے، نام و نشان مٹ گیا، ہمارے ساتھ بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہو ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو مجرم کا انجام کیسا ہوا ہے، پھر لا تحزن علیہم، یا اللہ کے نبی کو تسلی ہے، اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو، اللہ کے نبی کو تسلی۔ وَيَقُولُونَ، کہا کرتے تھے کب آئے گا یہ وعدہ عذاب کا اگر تم سچے ہو، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، کہہ دو کہ کچھ بعید نہیں کہ جس عذاب میں تم جلدی مچا رہے اسے کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو۔ کفر کا اصل عذاب تو آخرت ہی میں ہوگا، لیکن کچھ حصہ اس کا دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، چنانچہ قریش کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے اور بدر کے موقع پہ گرفتار ہو گئے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، یہ بتایا کہ علم کا، علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، دلوں کے بھید اللہ جانتے ہیں، یقین رکھو تمہارے پروردگار ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئی ہیں، اور وہ باتیں بھی جو اعلانیہ کرتے ہیں، آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو، مراد اس سے لوح محفوظ ہے، سب کچھ ریکارڈ محفوظ ہو رہا۔ ان ھذا القرآن، قرآن کی برکات کا تذکرہ ہے، واقعی کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم، تمہارا پروردگار یقین ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، وہ بڑا اقتدار والا اور رحم والا ہے۔ لہذا اے پیغمبر تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو، یاد رکھو تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر چل کھڑے ہوں، یہ کافر مردے ہیں، بہرے ہیں، یعنی آپ بات نہیں سنا سکتے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، قُرْبِ قیامت کی ایک بڑی نشانی، اس کا ذکر فرمایا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہماری بات پوری ہونے کے وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا، ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرب قیامت میں ایک یہ علامت قیامت کی ظاہر ہوگی کہ ایک عجیب الخلقت جانور پیدا کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا۔ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی اور اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جانور وہ بات کرے گا، اسی کا ذکر فرمایا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں پر پوری فوج کو گھیر لیں گے جو اپنی ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا ذکر فرمایا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، رات اور دن کا یہ سلسلہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اسی کا ذکر فرمایا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، پہاڑوں کو دیکھو نا کیسے مضبوط ہیں، اور بادلوں کو دیکھو کیسے ہوا کے ساتھ تیرتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ کی صنعت ہے، اور کیسی مضبوط صنعت ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، اللہ کے قانون رحمت کا تذکرہ ہے، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اسے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد، پھر توحید اور رسالت اور مرنے کے بعد کا مختصر سا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کہہ دو میں پیغمبر کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَنَّ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ جب جو شخص ہدایت کے راستے پہ آئے وہ اپنے فائدے کے لیے راستے پہ آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے کہہ دینا میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تمہیں نشانیاں دکھائے گا، پھر تمہیں انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہ سورہ قصص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نمل کے بعد یہ آئی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کی غرض سے جب مدینہ منورہ روانہ ہو چکے تھے تو اس کا مرکزی موضوع اسی وقت ثابت ہوا، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ، اور کس طریقے سے فرعون نے ظلم مچا رکھا تھا اور اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں تسلی ہے، یہ اس سورت کے اندر ذکر ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، یا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے زمین پر سرکشی مچائی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ قوم لڑتی رہے، یہ خاموشی سے اقتدار سنبھالے رہے، وہ آپس میں الجھی رہے، اور یہ اپنی حکومت کرتا رہے۔ یہ اس نے سازش کر رکھی تھی کہ جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پہ ظلم ڈھایا کرتا تھا، اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، اور فرعون کی ظلم کی داستان یہ تھی کہ وہ 10,000 سے زائد بچوں کو قتل کر چکا تھا اور انہیں ہاتھوں سے ذبح کر چکا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ام موسیٰ کے گود میں آئے، گھبرا گئیں کہ وہ ظالم آئے گا اور میرے ہاتھ سے چھین کر میری آنکھوں کے سامنے اسے ذبح کر دے گا، تو گھبرا گئیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ ام موسیٰ کا اللہ کی ذات پہ کیسا اعتماد ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں واپس کریں گے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں سمندر کے حوالے کر دو۔ ہاں، ماں اپنے بچوں کو سمندر میں ڈال دے، بس اوقات آدمی اپنی جان دیتا ہے، بچے کی جان بچا لیتا ہے، اپنی تکلیف برداشت ہوتی ہے، بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن ام موسیٰ کا اپنے اللہ پر اعتماد ڈال دیا اپنے ہاتھوں سے۔ آل فرعون نے، فرعون کے کرندوں نے اسے اٹھایا، اور اٹھا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نے ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے اقتدار کا خاتمے کا باعث بنے گا، اور اس کی تباہی اسی کے ہاتھ سے ہوگی۔ اللہ ہے بچانے والا ہے، محبتوں کی فضا وہاں بنا دی، اور اس کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے لگی۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، بتا دیتی، لیکن بڑا صبر کیا اس نے اور تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا، یہ سارا راز کھول دیتی۔ اگر ہم ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کی رہے۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس بچے کا کوئی سراغ لگاؤ، اپنی بیٹی کو بھیجا، جاؤ ذرا پتہ کرو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کون اٹھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہنہ اور ام موسیٰ کی بیٹی وہ صندوق کی تلاش میں نکلی اور دیکھا کہ فرعونیوں نے اسے اٹھا لیا ہے اور وہ اس لحاظ سے پریشان ہے کہ یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اور کسی کا سینہ اسے برداشت نہیں ہے، قبول نہیں ہے، جو بھی دائی آتی ہے یہ اپنا منہ ہٹا لیتا ہے۔ وقالت لی اختی قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون، تو انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کو سراغ لگاؤ، چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بات بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں، اس لیے اس کی بہن نے کہا کیا تمہیں میں ایسا گھر بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں۔ میں بتاتی ہوں، ایک خاتون محلے میں ہے، بڑی نیک سیرت ہے، اگر وہ آ جائے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اللہ انتظام کر رہا، یہ ساری تدبیریں بن رہیں۔ فرددناہ الی امی کی تقر عینہا، اب امی موسیٰ آئیں، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فرددناہ الی امی، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ سچی بات ہے، نیک اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور نافرمان اولاد ماں باپ کی دلوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں، جب بھی دیکھتا ہے تو اس کو چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور نیک اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں باپ کے پاس لٹا دیا، ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈک رہیں، وہ غمگین نہ ہوں، تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہو گئے، اللہ نے حکمت دے دی، علم دے دیا، اور فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلیہ، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان اور نبیوں کی طاقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں، کیا منظر دکھاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، دوپہر کے وقت لوگ سو رہے تھے، خاموشی تھی پورے شہر میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی برادری کا تھا بنی اسرائیل کا، دوسرا اس کے دشمن کا یعنی فرعونیوں کا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کے دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا، موسیٰ دیکھ میرا فرعونی میری پٹائی کر رہا ہے، ہاں اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی کہ میری مدد کر، یہ دیکھ میری پٹائی کر رہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ خیال نہیں تھا کہ مکے سے مارا جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ تھا، اس کے اندر نبوت کی طاقت تھی، ایک ہی مکہ سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے، اللہ میری تو ارادہ نہیں تھا، یہ تو مارا گیا، یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے، حقیقت یہ کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دی۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کی کوئی غلطی گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ دشمن تھا، ہاں یہ قتل کوئی حرام نہیں تھا، لیکن فرمایا میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، پھر بھی مارا گیا، اس لیے بڑا افسوس ہوا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقین وہی ہے جو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پہ انعام کیا ہے تو میں آئندہ بھی کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کر کے پکا، آج پھر وہ کسی سے لڑ رہا ہے، وہ پھر کسی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا تو اس نے پھر پکارا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جیسے موسیٰ قریب آئے تو ہاتھ بڑھایا تو اس نے سمجھا آج موسیٰ ہاتھ میری طرف بڑھا رہے ہیں، تو فوراً بول پڑا، ہاں کل تو نے اس کو مار دیا، آج تو مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، ہاں اس نے سمجھا میری پٹائی آج ہونے والی ہے، تو اس نے وہ راز کھول دیا، کل کا ذکر اس نے زبان پہ لے آیا، جیسے ہی زبان پہ لیا تو جو فرعونی جو ساتھ لڑ رہا تھا وہ فوراً دربار میں پہنچا کہ قاتل معلوم ہو گیا، جس نے کل قتل کیا ہے اس کا سراغ مل گیا، فرعونیوں کو جا کے بتا دیا کل کا مقتول، اس کا سراغ مل گیا ہے، کیسے قتل ہوا ہے وہ، تو اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا معلوم ہوا کہ تم کھلا ہوا شریر آدمی ہو، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو تو اس اسرائیلی نے کہا موسیٰ کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی قتل کیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ اور تم مسلم بننا نہیں چاہتے. اسرائیلی نے بات کھول دی. اس کے بعد ہوا یہ کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ادھر جب یہ پہنچا فرعونی کہ کل کے مقتول کا سراغ مل گیا تو وہاں ان کی مجلس شورا میں یہ فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لاؤ اور اسے اس سزا دینی ہے, قتل کرنا ہے. اللہ کی شان, اس مجلس شورا میں ایک آدمی تھا مخلص آدمی, اس کے کان میں جب یہ خبر پڑی وہ تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا کہ آپ کے خلاف تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے, آپ جلدی جلدی شہر سے نکل جائیں. شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا موسیٰ سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالے, اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ. یقین رکھو میں تمہارا خیرخواہوں میں سے ہوں. فخر جمیلہ خائف, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑی ہوئی. آپ مدین نکل پڑے, مصر سے مدین نکل پڑے اور اللہ سے فریاد کی اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا. مدین پہنچ گئے. جب مدین وہاں پہنچے تو نبیوں کی ایک شان ہے کہ کمزوروں کی مدد انبیاء کا شیوا ہے, کمزوروں کا ضعیفوں کی مدد کرنا ہاں حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج رہا ہے. جیسے مدین پہنچے تو وہاں دیکھے کچھ لوگ بکریاں چرا رہے ہیں اور اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. دو بچیاں دور ایک طرف میں کھڑی ہیں ایک درخت کے سائے کے نیچے, ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے, وہ انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جوان آدمی ہیں, شباب اپنے عروج پہ ہے. ان بچیوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا ہمارا ابا بوڑھا ہے, ہمارے گھر کا کام کرنے والا کوئی نہیں, ہم بکریاں چرانے آئے ہیں, دودھ پانی پلانا ہے, لیکن جب تک مرد فارغ نہیں ہوتے ہم آگے نہیں جا سکتے. ایک قریب میں ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی تھی, کسی کی بس کی بات نہیں تھی اس چٹان کو ہٹائے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے چٹان ہٹائی, ان بکریوں کو پانی پلایا, آج بچیاں جلدی جلدی اپنے گھر پہنچ گئیں. جب گھر پہنچیں تو ابا نے پوچھا جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا بڑا نیک سیرت تھا, بڑا امانت دار تھا, اس نے ہمارا آج کام کر دیا, ہماری اس نے خدمت کی. اور ساتھ کا ابا جان اگر آپ کسی کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں نا تو اس شخص کو رکھ لیں, اس کے اندر ہم نے خوبیاں دیکھی ہیں. ایک تو یہ خوبی دیکھی کہ امانت دار ہے, اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھی, اور دوسرا یہ باصلاحیت ہے, اس کام کی صلاحیت بھی ہے جس کام کے لیے آپ اسے رکھنا چاہتی ہیں. اس لیے ملازم میں دو چیزیں دیکھ لیا کرو, ایک وہ امانت دار ہو اور دوسرا جس کام کے لیے رکھ رہے اس میں صلاحیت بھی ہو. ہاں آپ ڈرائیور صلاحیت امانت دار تو رکھیں لیکن وہ ڈرائیور ہو نہ چوکی دار ہو تب بھی بات نہیں بنے گا. ہاں اور آدمی امانت دار رکھ لو ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ ہو تو بڑا باصلاحیت چوکی دار بڑا زبردست ہے لیکن امانت دار نہ ہو تو آرام سے تالا کھول کے اندر خود ہی گھس جائے گا. ہاں تو دونوں چیزیں ضروری ہیں, باصلاحیت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو, ملازمت کی شان یہ. لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں, ہم کہتے ہیں ایسے ملازم کوئی نہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں, ہم کہتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں. ملازمتیں بہت, کام بہت, لوگ نہیں رہے, نہ امانت رہی نہ صلاحیت رہی. ہاں نہ امانت رہی نہ صلاحیت رہی. تو یہ دو خوبیاں ملازم کی بتائی ہیں کہ وہ امانت دار بھی ہو اور جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس میں اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو. اسی کا ذکر فرمایا, فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے, میں اس کا بڑا محتاج ہوں, میں فقیر ہوں فقیر. ہاں ہاں تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے. چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے تو ان کو ساری سرگزشت سنائی تو تفصیل سنائی کہ میں مصر سے کیسے آیا، ساری تفصیل سنائی. ان بچیوں کا والد بھی نبی تھا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ گئے ہو، اب تم مصر سے نکل کر مدین پہنچ چکے ہو، یہاں تک اس ظالم کی جسے کہیں کہ اختیارات نہیں ہیں، تم پرامن رہو، اطمینان سے رہو، یہاں تمہاری جان مال عزت آبرو محفوظ ہے. چنانچہ جب وہ بات ہوئی، تفصیل چلی، قالت احداہما یا ابت استأجر، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو. وہی دو صلاحیتیں کہ وہ باصلاحیت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اس کے لیے یہ مناسب لگتا ہے. علماء نے لکھا کہ چند لوگوں کو اللہ نے عجیب بصیرت دی. ایک حضرت صدیق کو اپنے جانے کے بعد عمر کا انتخاب کیا، اپنے جانے کے بعد حضرت عمر کو منتخب کیا، اور اسی طرح ایک یہ بچیاں کہ ایک ہی عمل سے ایسی پہچان گئیں، حضرت موسیٰ نبی بننے والا ہے، ہاں ایک ہی عمل سے ایسی پہچان گئیں، کہنے لگی ابا ملازم رکھنا تو انہیں رکھ لو، بڑا قیمتی آدمی. ہاں ایسی اللہ رب العزت نے بصارت نصیب فرمائی تھی. قال انی ارید ان انکیہ کا احتبنتی یہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی دو لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، میرا کوئی ارادہ نہیں تم پر مشقت ڈالوں، انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں جو بھی پوری کر دوں گا مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے. معاہدہ ہو گیا بکریاں چرانے کا، یہاں اللہ رب العزت اپنا انتظام کر رہا ہے، اور نبی سے نبوت سے پہلے بکریاں چلوا رہا ہے تاکہ تربیت ہو جائے اس نبی کی. بکریوں کو سنبھالنا آسان نہیں تو انسانوں کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. ہاں بکریوں کے ساتھ رہ کر صبر کرنا آسان نہیں، انسانوں کے ساتھ رہ کر صبر کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے. ہاں بکریوں کا تحمل برداشت کا معاملہ کرنا آسان نہیں، انسانوں کا زندگی گزارنی تحمل بھی کرنا پڑے گا برداشت بھی کرنا پڑے گا. ہاں تو وہ تربیت پہلے سے ہو رہی ہے، ہاں وہ تربیت پہلے سے ہو رہی ہے، اس لیے ہر نبی سے اللہ رب العزت نے یہ کام بھی کروایا ہے. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں بکریاں چرائی ہیں جب آپ حضرت ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے. تو چنانچہ یہ معاہدہ ہو گیا اور وہ مدت پوری ہو گئی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہو گئی، اپنے اہلیہ کو لے کر واپس مصر آ رہے. پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی، اپنی اہلیہ کو لے کے چلے، تو انہوں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی. سردی کا موسم تھا، رات کا اندھیرا تھا، سفر بھول گئے، پریشان کہ مصر کا راستہ کون سا ہے. دور سے کوہ طور پر پہاڑ پر آگ نظر آئی، اہلیہ کو بٹھایا، انتظار کرو، میں وہاں آگ کے پاس کسی آدمی کو دیکھتا ہوں، اس سے راستہ پوچھتا ہوں، ورنہ کم از کم آگ تو لے آؤں گا تاکہ تم ذرا تاپ سکو گی، گرمی حاصل کر سکو گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے بجائے آگ کے وہاں تو نبوت دے دی. وہ روشنی کیا تھی؟ وہ تو اللہ کی تجلیات تھی، اسی کا تذکرہ ہے. قال لأهل امكثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ہاں وہاں سے آواز آئی، میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. پھر اللہ نے دو معجزے دے دیے لاٹھی کے، جب وہ پھینکا تو وہ تو اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا کے پیچھے ہٹے. ہاں ایک بشری خوف وہ ہر انسان کے اندر ہے، اچانک کسی چیز سے گھبرا جاتا ہے، فوراً پیچھے ہٹے. فرمایا ڈرو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا ہاتھ جسے کہیں کہ اپنے بغل میں ڈالو، پھر نکالو تو چمکنے لگ گیا. یہ دونوں معجزے دیکھے اور پھر فرمایا جاؤ یہ دونوں معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ، بڑی نافرمان قوم ہے، ان کو میرا پیغام سناؤ. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. حضرت موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل نہ کر دیں، میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ ہاں میں نے ان کو ایک آدمی قتل کیا کہ مجھے قتل نہ کر ڈالے. وآخی ہارون افصح منی لسانا، میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی، اور یہ کسی بھائی کی اپنے بھائی کے لیے سب سے بہترین سفارش ہے، سب سے بہترین سفارش ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اچھی خطابت، اچھی فصاحت، بلاغت، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ انداز گفتگو کسی کو اللہ نصیب فرما دے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ارشاد ہوا تم ہمارے بھائی کے ذریعے تم ہمارے ہاتھ مضبوط، ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دے دیتے ہیں، تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کے برکت سے تم پر دست رس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہاری پیروکار ہی غالب رہیں گے، جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، پہنچ گئے، اور جب پہنچے اپنے معجزات دکھائے تو قوم نے کہا یہ تو کوئی کھلا ہوا جادوگر ہے، ہاں یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی۔ فرعون بولا اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں، ہامان جو اس کا وزیر تھا، تم ایسا کرو میرے لیے گارے کا کوئی آگ، گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو ذرا جھانک کر دیکھوں، ایسا گستاخ، ہاں ایسا گستاخ کہ اللہ کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا اور نبی کی دعوت کا مذاق اڑا رہا، کہ کوئی ایسی لمبی سی دیوار بنا، اوپر چڑھتا ہوں میں موسیٰ کے خدا کو جھانکتا ہوں ذرا کہاں ہیں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی فرعون کہہ رہا الیاذ باللہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جھوٹے، واستکبر تکبر کیا، سچ کہہ رہا ہوں، ہدایت کے راستے میں بڑی رکاوٹ تکبر ہے، ہدایت کے راستے میں بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ تکبر ہوتی ہے، متکبر شخص محروم رہتا ہے، ہاں ہاں وہ ایک تو متکبر کے دل کے اندر کسی کی عقیدت آتی نہیں، کسی کا احترام آتا نہیں، اس لیے کہ وہ اپنا، اس کا اپنا بت اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا اپنے نفس کا بت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی عقیدت، اس کے دل میں کسی کی عقیدت احترام کیا آئے گا، وہ خود اپنے خیال میں بہت بڑا بت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو متکبر آدمی ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتا ہے، ہدایت سے محروم رہتا ہے، اس لیے کہ ہدایت کی تو بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں کسی کی عقیدت، عظمت، احترام آ جائے، عقیدت، عظمت، احترام ہو جائے۔ متکبر خود جسے کہیں کہ وہ خود بہت بڑا بت ہے تو وہ کہاں کسی کے سامنے جھکتا ہے اور کہاں کسی کی عقیدت اپنے دل میں لیتا ہے۔ تو ہدایت کے راستے میں بڑی رکاوٹ تکبر ہوتا ہے، واستکبر ہوا وجنود ہو، اسی کا ذکر فرمایا، فرمایا پھر ہم نے اسے پکڑا اور دریا میں پھینکا، دیکھا ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تورات دی اس کا ذکر فرمایا، اس کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اس کے اندر بصیرت کی چیزیں تھیں، ہدایت کی چیزیں تھیں، نصیحت کا سامان تھا۔ اور پھر وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، اے پیغمبر تم اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ پھر آپ کی زبان سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سارا تذکرہ آنا اور سارے واقعات کا بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور یہی آپ کی رسالت کی سب سے بڑی گواہی ہے، آپ تو موجود نہیں تھے۔ وما کنت بجانب الطور، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پہ موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی۔ آپ کے زبان سے ان واقعات کا آ جانا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کفار کا اعتراضات کہ آپ کے پاس وہ حالات اور وہ معجزے کیوں نہیں آتے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے، لاٹھی سانپ بن جائے، سمندر میں راستے بن جائیں اور ہاتھ رکھ چمکنے لگ جائے، یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اس کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں شامل ہو جاتے؟ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے اس پیغمبر کو ان جیسی چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی تھی؟ حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی، کیا انہوں نے پہلے اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ تو اگر واقعی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے ماننے کے ذریعہ تھے، تو ان کے آبا و اجداد نے انہیں دیکھ کر کیوں انکار کیا؟ تکبر ہے جو ان کے پاس بھی تھا، ان کے پاس بھی تھا، یہ ہے ان کے انکار کی وجہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن اپنی طرف سے بنائی تم بھی اس جیسی لے کے آ جاؤ، اس جیسی لے کے آ جاؤ، اور یقیناً یہ چیلنج کبھی پورا نہیں کر سکتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے اہل کتاب کے ایمان لانے کے بارے میں استدلال کیا، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہم بھی یؤمنون، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی تھیں وہ بھی اس قرآن پر ایمان لاتے تھے، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقین برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے اللہ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا کہ ہدایت تبلیغ نبی کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تبلیغ کرنا نبی کا کام ہے اور ہدایت دینا نبی کا اللہ کا کام ہے، تم صرف بات کو پہنچاتے رہو حکمت کے ساتھ، باقی ہدایت ثمرہ مرتب ہو نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے، اس لیے تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، لوگوں پہ ہدایت پہ لے کے آنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ وقالوا ان نتبع الہدا، کفری اندیشے، کفریوں کفار کے مختلف اندیشے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا، اگر ہم آپ کی بات مانیں گے تو یہ تو کفار سے دشمنی مول لینا ہے، جیسے آپ کی زندگیاں خطرے میں اور معیشت خطرے میں، ہماری زندگی اور معیشت بھی خطرے میں آ جائیں گی، جیسے آج ان ملاؤں کے پیچھے چلو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا، ہاں ان ملاؤں کے پیچھے چلو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے تمہارے پیچھے چلیں گے تو ہم تو تباہ ہی ہو جائیں گے، ہم تمہارے پیچھے چل پڑے تو تباہ ہی ہو جائیں گے۔ اسی کا ذکر فرمایا، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، بھلا کیا ہم نے اس کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہمارے طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا جو اللہ آج تمہیں حرم میں امن دے رہا وہ ایمان لانے کے بعد بھی دے سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ، کتنی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پہ اعتراضی تھیں، ہم نے انہیں تباہ کر ڈالا، اور ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے بعد چھوڑ کر کوئی کبھی آبادی نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ کتنی قومیں بڑی ترقی یافتہ، خوشحال، معیشت بڑی شاندار، کیسے نیست و نابود ہو گئیں۔ اور فرمایا وما کان ربک مہلک القری، اللہ کسی بستی کو اس وقت تک نہیں ہلاک کرتا جب تک کہ حجت پوری نہ کر دے، رسول نہ بھیج دے، اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا۔ اسی کا ذکر فرمایا۔ افمن وعدناہ ہوا، پھر فرمایا وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ نا پائیدار چیز کو پائیدار چیز کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو اور اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہو؟ اسی کی مذمت بیان فرمائی۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، بھلا بتاؤ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کچھ مزے دے دیے، پھر ان لوگوں میں شامل ہونے والا جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک کے لیے جنت کا فیصلہ ہے اور ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ کی حالت زار اور پریشان حال، اسی کا ذکر فرمایا۔ کہ ان سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، لیکن کوئی ان کا شریک ان کی فریاد نہیں سنے گا، سب عذاب کو دیکھیں گے اور پھر انہیں شرمندگی ہوگی، اور پھر ساری ان کی خبریں ختم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں جو آدمی ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے وہ کامیاب لوگوں میں ہو جائے گا، اور ربک کا یخلق ما یشاء و یختار، پھر اللہ نے توحید اور توحید کے دلائل دیے، سب ربک کا یخلق ما یشاء و یختار، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا تر ہے، وربک یعلم ما تکن صدورهم، تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائی ہوئی ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلے عام کرتے ہیں، پھر وہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ سب توحید کے دلائل ہیں، رات اگر وہ ہمیشہ بنا دے دن کوئی نہیں لا سکتا، دن ہمیشہ بنا دے رات کوئی نہیں کر لا سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے، اور اسی کی رحمت میں سے اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو معاش کے لیے بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور قیامت کے دن جب مشرک کہیں جب اللہ ان سے کہے گا کہاں ہیں تمہارے شریک جو تمہارے خیال میں تھے، تو سب او جسے کہیں گے ان سے غائب ہو جائیں گے، اسی کا ذکر فرمایا، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی ہے، وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کے رہ جائیں گی۔ پھر قارون کا تذکرہ، جسے اللہ نے دنیا کے لحاظ سے معاشی طور پہ بہت اعلیٰ بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن یہ دولت اسے سرکشی پہ لے گئی، اور بجائے اللہ کے سامنے سر بسوج اور شکر گزار بندہ بننے کے یہ باغی اور سرکش بن گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ تکبرانہ انداز میں کہنے لگا یہ سب میری محنت میری ڈگری میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، جیسے چاہوں گا میں ایسے خرچ کروں گا، اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، انما اوتیت علی علم عندی، یہ قارون کا تکبرانہ بول ہے کہ یہ سب میری اپنی محنت کا کمایا ہوا ہے، مال مومن کے پاس بھی آتا ہے لیکن کہتا ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کافر اور سرکش کے پاس آتا ہے اس کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی عبرت ناک کہانی سنائی کہ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور پھر سے کوئی گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا، وہ اور اپنا خزانہ اور شاندار مال یوں زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اسی کا ذکر فرمایا، واصبح الذين تمنوا مكانوا بالامس، کل جو لوگ ان جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، کچھ لوگ یہ بھی تھے اسے دیکھ کر کہتے بڑا خوش نصیب آدمی ہے قارون تو، ہاں اور کاش کے قارون کا خزانہ ہمیں بھی مل جاتا، بڑا خوش نصیب آدمی، جب انہوں نے قارون کا یہ تماشا دیکھا تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تیرا فضل ہم پہ نہ ہوتا تو آج یہ مصیبت ہم پر بھی آئی ہوتی، اور اللہ کا بھی کافروں کو فلاح نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑھائی جاتے ہیں نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا، جو شخص نیکی لے کے آئے گا اس کو اسے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدلی لے کے آئے گا جو انہوں نے برے کام کیے ان کو کسی اور چیز کی نہیں اسی کی کیے کاموں کی سزا دی جائے گی، اے پیغمبر جس ذات نے تم پر اس قرآن کے ذمہ ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کے رہے گا، اور تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ جب مکہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نکلے تو اللہ نے اس آیت میں تسلی دی کہ اللہ آپ کو پھر عزتوں کے ساتھ مکہ لے کے آئے گا، مکہ لے کے آئے گا، اس آیت میں اسی پیشن گوئی کا تذکرہ ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو واپس مکہ لے کے آئیں گے، اسی کا ذکر فرمایا، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك، اے پیغمبر تمہیں پہلے سے ہی امید نہیں دے کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا، اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں اور تم اپنی رب کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو نہ پکارو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت، یہ بھی مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ اس صورت میں اللہ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایت عطا فرمائی۔ اول تو صورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا، اللہ مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسری تسلی بھی دی گئی کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں، آخر کار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی پس منظر میں اللہ نے اس صورت میں پچھلے کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بھی سنائے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے واسطے سے امت مسلمہ کو تسلی کا سامان اور بہت ساری ہدایتیں عطا فرمائی ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا، اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو ابھارا اور ہمت دلائی، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، جب آمنا کہہ دیا پھر راستے میں آزمائشیں بھی آئیں گی اور تکالیف بھی آئیں گی۔ صبر سے اور ہمت سے کام لو، ایمان کے ساتھ آزمائش ایک لازمی سی چیز ہے۔ پیارا نبی فرمایا کرتے تھے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء پر ہیں، پھر جو جس قدر انبیاء کے ساتھ قریب تر ہوگا زندگی کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، اس پر بھی آزمائشیں اسی انداز کی آئیں گی۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تو ایمان کے لیے آزمائشیں لازم ہیں۔ ولقد فتن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ، اب تو معیاری بدل گیا ہے کامیابی اور ناکامی کا، جو دین کی خاطر آزمائشوں میں پڑ جائے گا تو دیکھ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے، ہاں، اور جو نافرمانی کر کے سود سے مایا محلات میں رہے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ اس سے کتنا راضی ہے، ہاں، اب تو کامیابی اور ناکامی کا لوگوں کے یہاں معیار ہی بدل گئے۔ کوئی اللہ کا پیارا بندہ آزمائش میں گر جائے، اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ دیکھو مصیبت میں، کسی گناہ کی نحوست سے مصیبت میں پڑے ہوئے، اور کوئی اللہ کا باغی سرکش اسے اقتدار مل جائے کہ دیکھو اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی تو مجھے اللہ نے صدر بنا دیا، تبھی تو مجھے اللہ نے وزیر اعظم بنا دیا، اور بعض نادان بھی کہتے دیکھو اللہ اسے کتنا راضی ہے، کہاں جیل میں تھا اور کہاں اس کو صدر بنا دیے۔ لوگوں کی عقلوں پر بھی پردے پڑ گئے، ہاں، اور اسے سمجھنے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر اس اقتدار کا ملنا خوش نصیبی ہوتی تو پھر تو ابو جہل سب سے زیادہ خوش نصیب تھا، فرعون اس سے بڑا خوش نصیب تھا، دولت کا ملنا خوش نصیبی ہوتی تو قارون سب سے بڑا خوش نصیب تھا، وزارتوں کا ملنا خوش نصیبی ہوتی تو نمرود سب سے بڑا خوش نصیب تھا، الیاذ باللہ اگر آزمائشوں میں آنا بد نصیبی ہوتی تو پھر بلال کے بارے میں کیا کہو گے، خبیب کے بارے میں کیا کہو گے، سمیہ کے بارے میں کیا کہو گے، ام عائشہ کے بارے میں کیا کہو گے، محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ ہاں، آزمائشوں کا نام بد نصیبی نہیں ہے، اور دنیا کی فراوانی کا ملنا خوش نصیبی نہیں ہے، ہاں، دنیا کی فراوانی کا ملنا خوش نصیبی نہیں ہے، ہاں، اللہ کو راضی کرتے کرتے اگر کوئی آزمائشوں میں گھر جاتا ہے تو یہ بھی انبیاء کا شیوا ہے، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور نافرمانی کرتے کرتے دنیا کی خوشحالی ملتی ہے تو یہ قارون اور ابو جہل کا راستہ ہے کہ اللہ اس کی سخت پکڑ کرنا چاہتا، ہاں، اللہ اس کی سخت پکڑ کرنا چاہتا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ہیں جھوٹے۔ اللہ کو آزمائشوں کے ذریعے سچے اور جھوٹے کے ذریعے پہچان کرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ویسے ہی جانتا ہے، لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اللہ دکھانا چاہتا ہے، دیکھو اس آزمائشوں میں یہ بندہ میرا بن کے رہا ہے، ان آزمائشوں کے اندر بھی یہ بندہ میرا بن کے رہا ہے، ورنہ اللہ تو ویسے ہی جانتا ہے۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تمام جہان دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس محنت میں دین کے راستے کی ہر محنت داخل ہے، چاہے وہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی محنت ہو، یا دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، یا اللہ کے راستے میں جہاد کی محنت ہو، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، فرمایا کہ جو شخص ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقین اللہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کے خطاؤں کا ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو حکم دیا وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تمہارے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ، تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ کافر باباپ بھی ہے تو ٹھیک ہے، کفر کے معاملے میں نافرمانی میں اس کی بات نہیں مانی، لیکن دنیا کے حالات سے ان کا حسن سلوک کرنا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا کافر ماں باپ بھی ہیں۔ ہاں ہاں، ان کی نافرمانی کی بات نہیں مانی، گناہ کی بات نہیں مانی، اس کا ذکر فرمایا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لیا ہے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے جیسے اللہ کا عذاب، جیسے اللہ کا عذاب۔ اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی تو وہ ضرور یہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے، بھلا کہ اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں جو سارے دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی۔ اللہ سب جانتا ہے کون مخلص ہے اور کس کے ایمان میں نفاق ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ظلم معلوم کر کے رہے گا کون لوگ منافق ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو فتح کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مسلمانوں سے کہیں گے ہم تو دل سے تمہارے ساتھ تھے، اس لیے ہم سے کافروں جیسا معاملہ کرنے کے بجائے ہمیں اس فتح کے نتائج میں شریک کرو منافق، اور جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، کافر اتنا جری تھا اور اتنا سرکش تھا ایمان والوں سے کہتا کہ تم کفر اختیار کر لو، ایمان والے کہتے کل اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، قیامت میں کون منہ دکھائے گا، وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو قیامت ہے نا، ہم تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے سب جھوٹے ہیں، ولا يحملن اثقالهم واثقالهم مع اثقالهم، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے ان سب کی بات پرس کی جائے گی۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور فرمایا جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو وہ تو خود پیدا کردہ ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، اور تم ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہاری روزی کے مالک ہیں، تم ایک اللہ سے رزق تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر بجا لاؤ، تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر تم نے تکذیب کی، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے جو انبیاء کی دعوت کا انکار کر چکے ہیں، اور رسول کے ذمے تو بات کو صحیح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت بتائی، فرمایا کل سیرو فی الارض، دیکھو تو صحیح کیسا انجام ہوا لوگوں کا، اللہ ہی تو ہے جو سب سے پہلے پیدا کرتا ہے پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین سے کہیں نکل سکتے ہو، نہ آسمان میں کہیں چھپ سکتے ہو، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی نہ کوئی تمہارا حمایتی نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور ان سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، کافر کی زندگی میں اور موت کے بعد بھی مایوسی رہتی ہے، مسلمان زندگی کے اندر بھی پر امید رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی الحمدللہ سارے خوف و خطرات اس کے دل و دماغ سے چھٹ جاتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جن کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہارے آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہیں کسی بھی طرح سے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ آج تو تمہاری یہاں عابد اور معبود کے تعلقات بحال ہیں، لیکن کل قیامت میں تم خود ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اسی کا ذکر فرمایا، فآمن له لوط، پھر لوط ایمان لے آئے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں اپنی پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم کے پوت بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اصلی وطن عراق تھا۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی اور بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو پھر سدوم اور عمورہ، یہ مختلف بستی ہیں، وہاں آپ کو بھیجا، وہیں کا تذکرہ، پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، پھر اللہ نے آپ کو اسحاق دیا، پوتا یعقوب دیا، اور آپ کی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھ دی اور خوب انہیں اجر دیا، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں میں تھے۔ لوط نے اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، اور ایسی بے حیائی کہ جہان میں ایسی بے حیائی اب تک کسی نے نہیں کی، ہاں، اور تم مردوں کی طرف آتے ہو اور راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہو اور بھری مجلسوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ قوم نے کہا اچھا اگر اللہ کو یہ باتیں ساری ناپسند ہیں تو پھر عذاب لے کے آ جاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اس ظالم اور مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹی کی خوشخبری لے کر اور کہا کہ ہم لوط کی بستی کو بھی ہلاک کریں گے، ان اہلہا کانوا ظالمین، اس لیے کہ اس کے بشندے بڑے ظالم بنی ہوئی ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے فرمایا اس میں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ ولما انجات رسلنا لوطا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے، اس لیے کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، آپ کو ڈر ہوا کہ قوم دوڑتی ہوئی آئے گی اور ان بچوں ان نوجوانوں پر حملہ کر دے گی اور ان کو اپنی گندگی کا نشانہ بنائے گی اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا کر دے گی، پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا، اور یوں ہلاک کیا کہ بستی کو اوپر لے گئے، پھر آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا، اسی کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام مدین کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اللہ کی دعوت، اللہ کے توحید کی دعوت دی اور انہیں آخرت سے ڈرایا اور فرمایا زمین میں خیانت کر کے اور ناپ تول میں کمی کر کے اور ایک دوسرے کو کھوٹ دے کر اور دوسروں کے حق ضائع کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، سمجھے زلزلے ان کو آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وَآدَم وَثَمُودَ، اور عاد بھی اور سمود بھی، ان کے گھر بھی نظر آ رہے ہیں کیسے تباہی ہوئی، اور ان کے گھر آج تباہی کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا کر انہیں رائے راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے، پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے محلات بنایا کرتے تھے، باصلاحیت لوگ تھے، لیکن شیطان نے ایسا ان کے دل و دماغ پہ قبضہ کیا کہ برائیاں ان کے نظروں میں اچھائیاں بن گئیں۔ فرمایا وقارون فرعون وہامان، قارون بھی ہلاک، فرعون بھی، ہامان بھی، ان سب نے تکبر کیا۔ فکلن اخذنا بذنبی، پھر ہر ایک کو ہم نے پکڑا کس وجہ سے، بذنبی، گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ تو فرمایا پھر ہم نے پکڑا انہیں، ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا، تو آج بھی اللہ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، پہلے بھی اللہ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، ہلاکت کی ایک بڑا سبب گناہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ کیسے پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، یہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور ہر ایک کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے تھے، ان کی مثال مکڑی کی جالی سی ہے، یعنی کفر اور کفر کی طاقتیں اور معبودان باطلہ، ان سب کی مثال ایک مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ سب سے کمزور ترین دنیا میں گھر مکڑی کے جالے کا ہوتا ہے۔ ہاں، فرمایا کفر کی طاقتوں کی مثال اس مکڑی کے جالے کی سی ہے جن کو انہوں نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کھلی بات ہے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش کے لوگ جانتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والے ہیں، اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔